ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
और उन्हें मुआविया करने को रखा नबी रजी अल्लाह अन्हु अन नबी قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسد الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من امتي منصورين لا يضرهم من قتلهم حتى تقوم الساعة قال ابن المديني رحمه الله تعالى هم اصحاب الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث حسن صحيح.
حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فساد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام والے فاسد ہو جائیں، بگڑ جائیں، تو تمہارے درمیان، تمہارے اندر کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے دیکھو، ویسے شام کے متعلق بڑی بڑی بشارتیں اور بڑی بہت سارے فضائل ہیں، اس لیے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ بڑے تشویش کن ہیں مسلمانوں کے لیے، آگے اللہ تعالیٰ خیر کی صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ پہلا اعزاز و طائفت من امتی منصورینا، اور برابر ایک جماعت میری امت میں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کیے ہوئے رہوں، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جو ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا اس سے ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اور یہ جماعت حتیٰ تقوم الساعہ، تو قیامت قائم ہونے تک برابر رہے گی۔ گویا اہل حق کی ایک جماعت شروع سے لے کر قیامت تک اس طرح رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو شامل حال ہوگی، وہ حق پر قائم ہوگی، اور کوئی اگر ان کو بیار و مددگار رکھے گا، نہیں مدد کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے۔ علی ابن مدینی جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس جماعت کا مصداق ہم اصحاب الحدیث، یعنی حضرات محدثین ہیں، ان دوسرے حضرات فرماتے ہیں یہ محدثین ہی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مختلف گروہ جو مختلف حیثیتوں سے دین کی تائید کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ حضرات محدثین ہوں، فقہا ہوں، صوفیاء ہوں، مجاہدین ہوں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ حکمران طبقے کے بھی جو لوگ اس شرط کے مطابق ہوں گے وہ بھی اس کا مصداق ہیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ جی
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان فيما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي رحمهم الله تعالى۔
حضرت عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سے ان تمام امور کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا جو بلا قصد یا بھول سے صادر ہوں، یعنی جن اعمال کے صدور میں ان کے قصد کو دخل نہ ہو، غیر اختیاری طور پر یا بھول سے وہ صادر ہو جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی۔ البتہ دنیاوی اعتبار سے اگر وہ کام ایسا ہے جس سے اللہ کے کسی بندے کو نقصان پہنچا ہے، تو اس صورت میں اس کو اس کا جو ہے اس جو نقصان کا معاوضہ اس سے وصول کیا جائے گا، آخرت کے اعتبار سے گرفت نہیں ہوگی۔ وہ مست تو کرہو علیہ ہے، اور ان کاموں کے اوپر بھی جن کو کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا، اکراہ یعنی ایسا انداز کسی کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ اس کے اختیار کو کوئی دخل نہ ہو، اس کو مثلا قتل وغیرہ کی دھمکی دے کر کے وہ کام کرایا جائے جس کی وجہ سے وہ کام کرنے پر مجبور محض ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ ये वो उम्र है जिन पर अल्लाह वह उनको पकड़ेगा नहीं। चलिए
كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تطعمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى وله الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمه الله تعالى وقال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن.
حضرت بحزم حکیم اپنے والد و بزرگوار سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ کا یہ ارشاد باری تعالیٰ کے اس ارشاد کنتم خیر امت اخرجت للناس کے سلسلے میں یعنی اس کی تشریح اور وضاحت کے سلسلے میں تھا۔ فرمایا انتم تتمون 70 امتا تم 70 امتوں کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہو، گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف امتوں کو وجود عطا فرمایا، تم ان میں 70ویں امت ہو اور گویا آخری، اور انتم خیروہا و اکرموہا اللہ تعالیٰ، اور ان 70 کی 70 امتوں میں تم اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بہتر اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ باعزت باکرامت ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا شرف ہے جس میں امت کو کوئی اختیار اور قصد اور ارادہ کا دخل نہیں ہے۔ وہ اللہ نے یہ سعادت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر اس امت کو عطا فرمائی بائی چانس، گویا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا جس کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ پڑھ لیجیے یا آخر کالم والے
قال مؤلف الكتاب شكر الله سعيه واتم عليه نعمته قد وقع الفراغ من جمع الاحاديث النبويه صلى الله تعالى عليه وسلم اخر يوم الجمعه من رمضان عند رؤيه هلال شوال سنه 73 فيها بحمد الله وحسن توفيقه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين.
مصنف الكتاب فرماتے ہیں کہ سنی 737 میں رمضان کے آخری دن اور جب شوال کا چاند دیکھا جانے والا تھا اس کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس وقت اس کتاب کی گویا اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مشکات کے اس مجموعے کی شکل میں حدیث پاک پڑھنے کی سعادت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اصل تو یہ ہے کہ جو بھی حدیث پڑھی جائے اس پر عمل کا اہتمام ہو، ہمارے اسلاف کرام کے یہاں یہی چیز ہوا کرتی تھی کہ وہ جو حدیث پڑھتے تھے اس پر عمل کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے لاکھوں کی مقدار میں وہ احادیث پاک کو حاصل کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا جاتا ہے کہ میں نے جو بھی حدیث پڑھی اس پر عمل کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ جب میں نے جب پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی یعنی اپنا بدن سے خون نکلوایا علاج کے طور پر، اور سینگی لگانے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجرت عطا فرمائی، تو میں نے بھی اس کے اتباع میں سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو اجرت عطا فرمائی۔ حالانکہ یہ ایک عمل جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو بیماری کے علاج کے طور پر تھا، لیکن ان حضرات کے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان احادیث کا حق یہی تھا کہ اس پر عمل کا اہتمام کیا جائے، یہاں تک کہ ایسی چیزیں جن کو سن کر ہمیں تعجب ہوتا ہے لیکن وہ اس پر عمل کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ پر وہ سواری سے نیچے اترے اور ایک آدمی جیسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے ایسا انداز اختیار کر کے بیٹھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران یہاں سے گزرے اور اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کا تقاضا پورا کرنے کے لیے سواری سے اترے اور اس طرح آپ نے اپنا تقاضا پورا کیا۔ مجھے اگرچہ پیشاب کا تقاضا نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں میں نے اس کا اہتمام کیا۔ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور آپ کی روایتوں کے بہت بڑے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر کو سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی دیکھ لے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس کو جیسے کوئی پاگل ہے، تو کسی خاص چیز کا اپنے جنون کے اندر اہتمام کر رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے راستے کے اندر جہاں جن جن درختوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، ابن عمر باقاعدہ وہیں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ان درختوں کی جڑوں میں دور دور سے پانی لا لا کر کے ڈالا کرتے تھے تاکہ یہ درخت سوکھنے نہ پائیں، اور جب بھی یہاں سے یہ گزرے تو اس سنت پر عمل کرنے کا ان کو موقع اور سعادت حاصل ہو۔ یہ ان حضرات یہاں اس کا اہتمام تھا۔ تو بہرحال اصل یہی ہے، پڑھائی جاتا ہے یہ علم۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا، علم اپنی جگہ پر ہے، آدمی علم کی دینی علم شروع سے لے کر پورا حاصل کر لیتا ہے، فراغت حاصل کر لیتا ہے، امتحان دے دیتا ہے، امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، سند لے لیتا ہے، لیکن اس کا عمل پہلے دن جیسا تھا، یعنی اس علم کو حاصل کرنے کی اس میں جب قدم رکھا اس وقت تو اس کے عمل کا جو حال تھا فراغت کے دن، حالانکہ یہ 8 سال 9 سال علم حاصل کیا، کوئی اس میں فرق نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عملی زندگی الگ ہے اور یہ علم ایک الگ چیز ہے، ایک نظریاتی چیز ہوگی۔ آج مسلمانوں کا یہ جو مذہب کا اسلام کی تعلیمات کو بہت سے ایسے غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا قرآن اور حدیث کا، وہ اس کی خوبیوں کا دل کھول کر اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی اس کا نمونہ نظر نہیں آتا۔ یہ تو ایک نظریاتی چیز ہے، نظریاتی یعنی عقل سے اور اس سے تعلق رکھنے والی، عملی طور پر کچھ نہیں۔ ہم نے سنا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں انگریز نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں، اس زمانے میں وہاں روس کے اندر وہ مدت تک رہے، اسٹالین کا دور حکومت تھا، اسٹالین جو ہے یہ کمیونزم کا بہت بڑا گویا بہت سخت حکمران گزرا ہے روس کے اندر، اس کے مہمان سے سرکاری طور پر ان کو وہاں پر گویا ملا تھا، امن ملا تھا، تو اس سے مذہب کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم یہ جو ہے کمیونزم کے بجائے اسلام کو اپنا لو، تو اس نے کہا اسلام کا کوئی نمونہ ہے آپ کے پاس؟ آج ہمیں کوئی پوچھے کہ ایک ایسی ہمیں حکومت بتلاؤ، ایسا علاقہ بتلاؤ جس میں پورا اسلام عملی طور پر نافذ ہو، پورا علاقہ نہ صحیح ایک شہر بتلاؤ، ایک شہر نہ صحیح ایک محلہ بتلاؤ، ایک شخصیت ایسی بتلاؤ جس کو ہم دیکھ کر کے پورے اسلام کو سمجھنے کا کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، ضرورت تو اس کی ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے ہیں, لیکن عمل کا جو اہتمام ہونا چاہیے. آج بھی یہودیوں کے اندر اپنا دینی علم پڑھانے کا برابر سلسلہ جاری ہے. ان کی یونیورسٹیاں ہیں, مدرسے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے مدرسے تھے, اور باقاعدہ ان کے ہاں ان کے دینی علوم کو اور مذہبی کتاب کو پڑھایا جاتا تھا. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علم کے اٹھا لیے جانے کی جب بات فرمائی تو حضرت ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, یہ علم کیسے ختم ہوگا جبکہ ہم پڑھیں گے, اپنے اولاد کو پڑھائیں گے, اور یہ ہے تو باقی رہے گا. حضور نے فرمایا, ابو سعید ان کو تو میں سمجھدار آدمی عاقل آدمی سمجھتا تھا, دیکھتے نہیں ہیں یہودی ان کے یہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے نا, تو یہ مدارس ہمارے جب تک کہ عمل کا اہتمام نہ ہو وہ کافی نہیں ہے. آج ہمارے اندر برائیاں آئی ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ آیا ہے. وہی آج کیا ہے, پڑھنے والے جو ہیں ہمارے اہل علم جنہوں نے دینی علم حاصل کیا, وہ خود ہی کسی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر عمل کا اہتمام نہیں کرتے. آپ یہاں سے پڑھ کے گئے نا, یہاں سے جانے کے بعد آپ کے سامنے مسئلہ آئے گا شادی کا, تو ایک جیسے ایک جاہل آدمی دینی علم سے ناواقف آدمی اپنی شادی کرتا ہے, آپ بھی اسی طرح شادی کریں گے. وہی رسمیں, وہی رواج, وہی طریقے جو ان کے ہاں کیے جاتے ہیں. آپ بلکہ یہ آج کل تو اس میں وہ دو قدم آگے ہوتے ہیں ہمارے پڑھنے والے. یہ جو طریقے ہم نے اپنا رکھے ہیں, اسی طرح دوسری برائیاں, ہم دوسری برائیوں میں مبتلا ہیں. یہ جو ہم تنہائیوں میں جن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے محروم رکھتے ہیں. آج کل کیا ہو گیا, موبائل ہے, موبائل کا استعمال جو غلط آدمی اپنے تنہائی میں بیٹھ کر کے جس انداز سے اس کو استعمال کرتا ہے, وہ نہیں سمجھتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے بھائی, آپ نے جب پڑھا کہ الم یعلم بان اللہ یرا, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, دیکھ رہے ہیں, تو تمہارے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کیا؟ کیا یہ عقیدہ تمہارا نہیں ہے؟ کیا یہ علم تمہارا مستحضر نہیں ہے؟ اس وقت آپ یہ موبائل کو استعمال کر رہے ہو, یہ آیت آپ کے پیش نظر نہیں ہے, بھول گئے آپ کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارا علم جو ہے خالی علم رہ گیا, اس کے ساتھ عمل جو بنیاد ہے وہ ختم ہو گئی. حالانکہ ہم اسلام جو ہے علم برائے علم, یعنی علم خالی علم کے لیے سیکھنے کا قائل نہیں ہے, اسلام تو علم برائے عمل کا قائل ہے. یعنی اسلام خالی علم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, بلکہ علم کے ساتھ عمل کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک علما نافعا, اور یہ بھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور علم غیر نافع سے تیری پناہ چاہتا ہوں. علم نافع کون سا اور غیر نافع کون سا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے جو ان کے پاس پڑھ کے جا رہا تھا کچھ نصیحت مانگی, انہوں نے کچھ چند اوراق نصیحت کے لکھ کر کے دیا ایوہ الولد کے عنوان سے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا خط اس نام سے حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ماضی میں کرایا تھا, اور ابھی تازہ ماضی قریب میں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نے اس کو شائع کروایا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے تمہارا علم نافع ہے یا غیر نافع, اس کی علامت یہ ہے کہ یہ علم اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا ہے تو سمجھو کہ یہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے بھی تم کو بچائے گا, اور اگر دنیا میں تم کو اللہ کی نافرمانی سے یہ علم روکتا نہیں, اس علم کے باوجود تمہاری نافرمانیوں کا اور گناہوں کا سلسلہ برابر جاری ہے, تو پھر یہ علم قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے تم کو بچائے گا نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقطے کی طرف جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جو اور جو آدمی اپنے سیکھے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو ایسا علم جو ابھی اس نے سیکھا نہیں عطا فرماتا ہے. علم لدنی اللہ کی طرف سے اور علم موہوب عطا کیا جاتا ہے. یہ جب سیکھے ہوئے علم پر عمل کا اہتمام ہوتا ہے تب تمہارا. اور دوسری بات یہ کہ علم کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ سارے فوائد تو عمل سے ہی حاصل ہوں گے. جب تک کہ عمل نہیں کرے گا وہاں تک وہ فوائد حاصل ہونے والے نہیں ہیں. جب ہم پڑھیں اور اس کے بعد عمل کا اہتمام نہ کریں تو پھر کیا ہوا, ہم نے اپنے اوقات کو ہوئے ضائع اور برباد کیا ہے. اور عمل نہ کرنے کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں اپنے آپ کو ان وعیدوں کا مصداق بنایا ہے. اس لیے ہر پہلو سے کتاب کے اندر عبادات کا بیان آیا, اس کے اندر معاملات کا بیان آیا ہے, معاشرت کا بیان آیا ہے, اخلاقیات کا بیان آیا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کو کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہماری زندگیوں میں یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہیں تو ہمیں ان کو حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تب تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے, ورنہ پھر یہ علم جو ہے بجائے ہمارے حق میں حجت بننے کی, یعنی کل کو قیامت میں ہم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے بجائے وہ ہمارے خلاف حجت بنے گا, یعنی مزید عذاب کا سبب بنے گا. تو بہرحال اس لیے ضرورت اس کی ہے. آج ہمارے طلبہ میں بے راہ روی, بدعملی, بے عملی بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کے اوپر جب تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کو بھی وہ تنبیہ کو اس پر عمل کرنے کی بات تو دور رہی, بلکہ تنبیہ کرنے والے اساتذہ اور اپنے ان مربیوں اور مشفقوں حضرات کو بھی بجائے اچھا سمجھنے کے برا سمجھتے ہیں, گویا یوں کہتے ہیں ہم کو ایسا کیوں کہا. یہ جب ہماری جو ہے پستی اس حد تک پہنچ گئی ہے تو پھر تو اصلاح کی امید رکھنا فضول ہے. ضرورت تو اس کی تھی کہ ہم سے غفلت ہوئی اور کسی نے اس پر متنبہ کیا تو ہمیں اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, خوش ہونا چاہیے تھا. اللہ تیرا احسان ہے کہ تیرے ایسے اساتذہ اور رفقا اور ایسے نگران مربی عطا فرمائے جو ہماری غفلت کے اوپر ہمیں متنبہ کرتے ہیں, اس کے بجائے انہی کی برائیوں میں لگ جاتے ہیں, انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اپنی برائیوں کو چھوڑ کر کے. یہ تو بہت زیادہ سنگین معاملہ ہے اور یہ چیز بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا جائزہ لیں اور اپنے حالات کو اس کے اوپر اس کے مطابق, اپنے اعمال کو اس کے مطابق بنانے کا اہتمام کریں, تب ہی یہ فضیلتیں, یہ گویا فوائد اور جو وعدے اس پر کیے گئے ہیں وہ حاصل ہوں گے, ورنہ آدمی وعیدوں کا مستحق بنتا ہے. اور جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ان کو بھی چاہیے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں, یعنی اس کی تلاوت کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, تعاہد القرآن هو الذي نفسي بيده له اشد تفصيا من الابل في عقولها, تو قرآن کو پابندی سے پڑھتے رہو, اس کا اہتمام پڑھنے کا کرتے رہو, اللہ کی قسم یہ آدمی کے سینوں سے اس سے زیادہ جلدی سے نکل جاتا ہے جتنا اونٹ اپنے بندھن میں سے نکلتا ہے. اونٹ کو ایسے اس کا بند لگایا جاتا ہے, بند لگا کر اس کو باڑوں میں رکھا جاتا ہے, لیکن اس پر نگرانی کے لیے آدمی مقرر ہوتا ہے. اس لیے کہ ذرا بھی اس کی طرف سے غفلت برتی جائے وہ بند جو لگایا گیا ہے اس کو ختم کر کے اونٹ چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن پاک جو آپ نے یاد کیا ہے تو آپ نے یہ محفوظ تو کر لیا, ایک بند لگا دیا, لیکن اب اس کو باقی رکھنے کے لیے بار بار روزانہ اس کی بکثرت تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمت آپ کے سینوں میں باقی رہے. اور حضرات صحابہ جو قرآن پاک کے حافظ ہوا کرتے تھے ان کے ہاں معمول یہی تھا کہ حفظ کے بعد وہ ایک منزل کا روزانہ اہتمام کرتے تھے. اس لیے آپ طلبہ بھی اس کا اہتمام اگر ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آسان ہوگی, زندگی بھر رہے گی اور اس کے برکات آپ کو بھی اور آپ کے اہل خاندان کو بھی حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ حنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم. اللهم يا كبير یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت البائس الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقیر كدعاء المستر الضریر دعا من خزات لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا اله العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حمید مجید. اللهم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انك حمید مجید. اللهم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فأعزمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقررني من عبادتي. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي
الاخره التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وعاطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توسر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم ألهمنا رشادنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والإسمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا درا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ، گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے اے اللہ جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء اور اقارب, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست اور احباب, ہمارے محسنین و متعلقین, ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ, جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, ان کی مغفرت فرما. اے اللہ, تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ, ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ, تو اپنی مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما. کفر و شرک سے, شقاق و نفاق سے, عجب سے, کبر سے, خود بینی اور خود پسندی سے, بغض سے, کینہ سے, حسد سے, بخل سے, شوہ سے, شہوت سے, غضب سے, ریا اور سماع سے, حرص اور طمع سے, سوال اور شراف نفس سے, دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے, اے اللہ, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما. محاسن اخلاق سے مزین فرما. ایمان و یقین سے, اسلام و طاعت سے, تقوی اور طہارت سے, اخلاص و للہیت سے, زہد و ورا سے, تسلیم و رضا سے, صبر و شکر سے, عفت و عصمت سے, جود و سخا سے, تواضع و انکساری سے, تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنہ سے, اے اللہ, تو ہمیں مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستگیر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اللہ, ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقا, علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ, جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے, اے اللہ, ان کی اس تکمیل کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ جن طلبہ نے ابھی مشکات کی تکمیل کی ہے ان کو بھی بے انتہا قبول فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت اہل احادیث پر عمل کا اہتمام نصیب فرما، اس کے انوار و برکات اور فوائد و ثمرات سے ان کو مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. اے اللہ ہمیں اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ نماز کا خشوع و خضوع عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ آنے والے ماہ مبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق گزارنے اور وصول کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس جامعہ دارالاحسان کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہر نوع کی ترقیات سے اس کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بہت سے متعلقین اے اللہ مدت سے بیمار چل رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما. بہت سو کی آپریشن ہو چکے ہیں، بہت سو کے تجویز ہوئے ہیں، اللہ ان آپریشنوں کو 100% کامیاب فرما کر صحت و شفا کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جو آسیب اور سحر کا شکار ہیں اللہ ان اثرات سے ان کو جلد از جلد نجات عطا فرما. اے اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ ماں باپ نے ان سے جو اچھی اچھی توقعات قائم کی ہیں ان اولاد کو ان توقعات سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کی اللہ شادیاں ہو چکی ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک اے اللہ، شیعیت اور رافضیت کے شر، ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شرق اوسط، خاص طور پر شام اور عراق کے علاقوں میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ ابھی تیرے حبیب کا ارشاد فرق پڑا، جب شام فاسد ہوگا کہیں اے اللہ خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بشار اور رسیوں کی، اے اللہ درندگی کی، درندوں اور ان کی چیرا دستیوں سے اے اللہ ان علاقوں کی پوری پوری حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ادلب کے باشندوں کی ہر شخص جہاز سے پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ترکیہ کی بھی حفاظت فرما، وہاں کے حکمرانوں کو مزید خیر کی طرف آگے بڑھا۔ اے اللہ، اے اللہ ان کی، اے اللہ ان کے پیچھے، اے اللہ اسلام دشمن طاقتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے شر سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ مہاجرین کے مسئلے کو حل فرما، اے اللہ مہاجرین کے مسئلے کو حل فرما۔ ممالک اسلامیہ کے اے اللہ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی حکمرانی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ مکاتب کے قیام کی صورتیں پیدا فرما، ہر ہر مسلمان بچے کی دینی تعلیم کی اے اللہ انتظام فرما، تیرے جو بندے اے اللہ اس کے لیے اجتماعی یا انفرادی طور پر محنتیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو کارگر بنا دے، ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ان کو خوب ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے، اے اللہ ان کی، اے اللہ ان کو تقویت پہنچا، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں۔ اے اللہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ پہ نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول و گلی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو
تو ہماری طرف سے اپنی شان نشان بہترین بدلا دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں اے اللہ ان کی صحت و قوت و عافیت میں, ان کے کارہائے خیر میں, ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو صلاحیتیں, جو قوا, جو نعمتیں, جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان سب کو تیرے دین, علم دین, ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان قیمتی چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت کرنا. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا دے, ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, حسن سلوک, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ جو بدگمانیاں اے اللہ پیدا کی جا چکی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں ان کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ ان میں, ان قوموں میں آپس میں بغض و عداوت کے بیج بو کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. بہت سی تمنائیں وہ ہیں جو دل میں ہیں زبان پر آ نہیں سکی, تو ان سے بخوبی واقف ہے. اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.